الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات
اللهم صل على محمد
سورة مبارکہ الحمد کی آیہ کریمہ. اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے اور جو چیز اس نے اپنے پاس رکھی اور جو اس کی ہے اس سے اسی کا سوال کیا جا رہا ہے. نعلینا للہدا، میرے اوپر، ہمارے اوپر، یہاں علینا جو متکلم مال غیر کثیر کا ہے، یہ تحدی اور چیلنج کے اور دعوے کے عنوان سے یہ کام ہمارا ہے. جب آپ کہتے ہیں یہ میرا ہے تو اس میں اتنا دم نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے تو اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو جہاں جہاں اللہ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں انا نحن نضلنا الذکر ونحن له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہے؟ ایک اللہ نہیں تو اس کو اللہ ہی کا تو کلام ہے. مگر یہاں پر وہ جمع کا لفظ اس لیے کہتا ہے کہ اس میں تحدی، چیلنج، دعویٰ، طاقت، اپنی قدرت کا مظاہرہ، ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے. یہاں بھی اللہ ان علینا للہدا، ہمارے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے. تو یہاں ہم کا لفظ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، مگر اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ تو کوئی جمع نہیں ہے، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ مالک حقیقی ہے. اصالتاً و بالذات اللہ مالک ہے، وہ جسے ملک دینا چاہے دے دیتا ہے. اللہ اصالتاً و بالذات عالم ہے، جسے وہ علم دینا چاہتا ہے اسے علم دے دیتا ہے. اب مجھے اور آپ کو اگر ہمارے دنیا میں آنے کے بعد علم دے دیتا ہے، تو کچھ ہستیاں ہیں جنہیں دنیا میں آنے سے پہلے علم دے دیتا ہے. چیز اللہ کی ہے. یہ کام اللہ نے اپنے اوپر لیا تھا کہ میں ہدایت، میرا کام ہے ہدایت دینا. تو جو کام اللہ کا ہے ہم اس سے وہی چیز مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت فرما, ہماری ہدایت فرما. لغوی اعتبار سے اگر حسین اور ظریف لفظ کہہ دیں, ہمیں ہدیہ عطا فرما صراط مستقیم, ایک ایسا رستہ جو معتدل رستہ ہے, سیدھا رستہ ہے, صاف رستہ ہے اور مکمل رستہ ہے. مستقیم جہاں کجی کا نہ ہونا اس میں پایا جاتا ہے, وہاں اس کا ہدف تک پہنچنے کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. یہ رستہ کہیں درمیان سے منقطع نہیں ہوگا, یہ بالآخر ہمیں منزل تک پہنچائے گا. مستقیم یعنی جہاں سے انسان اسے لے رہا ہے وہ وہاں تک اس کے ساتھ رہے گا جہاں اسے جانا ہے. ہدایت کا اللہ نے جو انتظام کیا وہ بہت روشن اور واضح ہے. اس نے جیسے جیسے فہم بشر بڑھتا چلا گیا, جیسے جیسے انسان کا شعور بلند ہوتا چلا گیا, ایسے ایسے ہدایت کی گہرائی, رہنمائی ذہن بشر کے مطابق وسیع ہوتی چلی گئی. حضرت آدم اول العظم پیغمبر نہیں ہے, یعنی ان پر کوئی شریعت نہیں نازل ہوئی, ان پر کوئی کتاب ان دے کر نہیں بھیجا اللہ نے. پہلے ہادی ہیں, سب سے پہلے رہنما ہیں, مگر شریعت دے کر نہیں بھیجا انہیں. وہ بشری وجود کا آغاز تھا. بلا تشبیہ اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو کیا بتانا ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, روزہ کیسے رکھتے ہیں, حج کیسے کرتے ہیں. یہ وقت آئے گا تو اسے بتا دیں گے. جب یہ اس قابل ہوگا یا قابل ہونے جا رہا ہوگا تو اسے کچھ بتا دیا جائے گا. جیسے جیسے, لہذا کہا گیا یہ 7 سال کا بچہ, آپ کا 7 سال کا بچہ اگرچہ اس پہ نماز واجب نہیں ہے مگر اسے نماز کی تمیز دو, اسے طہارت سمجھاؤ, اسے نماز سکھاؤ. یہ 3 مہینے کے بچے کو, یہ 6 مہینے کے بچے کو نماز کیا سکھائیں؟ بلا تشبیہ. اسی طرح حضرت آدم کے زمانے کے لوگوں کے لیے شریعت کو اللہ نے قرار نہیں دیا, اس لیے کہ وہ دور لازم نہیں تھا, وہ فہم بشر اس قابل نہیں تھا. بندگی ابھی مولود تھی, بندگی ابھی بچپنے کے بلکہ نونہالی اور شیرخواری کے ایام سے گزر رہی تھی. یہ بندگی ذرا بندہ اور ہے, بندگی اور ہے. یہ جیسے جیسے شعور بشر بہتر ہوتا چلا جائے گا بندگی بھی بڑھتی چلی جائے گی. زیادہ اچھے بندے کس زمانے کے ہیں؟ زیادہ اچھے بندے کیا انبیاء کرام کے زمانے کے ہیں یا ہمارے نبی کے زمانے کے ہیں؟ اور پھر زیادہ اچھے بندے اللہ کے بندے ہمارے نبی کے زمانے کے ہیں یا آج کے زمانے کے ہیں؟ زیادہ اچھے بندے آج کے زمانے کے ہیں یا جب امام ظہور فرما جائیں گے اس وقت کے زیادہ اچھے ہوں گے؟ وہ معیار بندگی, وہ معراج بندگی ہوگا جب حضرت ظہور فرمائیں گے, صلوات پڑھیں گے محمد والے. یہ آج جو ہمارے پاس ہے, جو کچھ آج ہمارے پاس ہے, اس معیار بندگی میں, اس معیار بندگی میں ہمارے بزرگوں کی بندگی دخیل ہے. یہ آج جو مجھے سمجھ ہے, آج جو آپ کو شعور ہے, یہ ہمارے بزرگوں کے شعور کی دخالت اور ان کی شراکت کے ساتھ ہے. انہوں نے جو محنتیں کی, انہوں نے جو ریاضتیں اٹھائیں, انہوں نے جو پریشانیاں اٹھائیں, وہ جو تجربات سے گزر گئے, وہ سب ہمارے پیش نظر ہیں. لہذا سرکار ارشاد فرماتے ہیں آخری زمانے میں آنے والے مسلمان میرے بھائی ہیں. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا وہ مجھے بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے. تم نے میرے تمام تر اعمال اور رفتار اور کردار کو دیکھا ہے. میرا اور آپ کا جو آج عقیدہ ہے, کیا ہم نے مولا امام حسین کو دیکھا ہے؟ وہ جو سینوں میں حسین چلے آ رہے ہیں، وہ جو سلبوں میں حسین کا نور چلا آ رہا ہے، وہ جو ماؤں کے تربیت کے اندر امام حسین کا ذکر چلا آ رہا ہے، وہ ہے ہمارے پاس بھائی. کربلا کی سرزمین ایک ایسے ملک کا خطہ اور قطعہ ارضی ہے جو عراق کہلاتا ہے، جو عرب علاقہ ہے. ہم ہندوستانیوں کی اور ہم پاکستانیوں کی نہ زبان ان سے ملتی ہے، نہ ثقافت ہماری ان جیسی ہے، نہ ہم لباس ویسا پہنتے ہیں جیسا وہ پہنتے ہیں، نہ ہمارے کھانے ان جیسے ہیں، نہ ہمارے گھروں کی ساخت ان کے گھروں کی ساخت کی طرح ہے. حتیٰ ہماری سواریاں اور ہمارے میل ملاپ اور ہمارے تعلقات اور ہمارے رسم و رواج کربلا والوں کی طرح اور عراق والوں کی طرح اور نجف والوں کی طرح تو نہیں ہے. پھر کربلا میں جن ہستیوں نے اپنی جان کی قربانی دی، ان کے رسم و رواج تو عراق عرب کے مطابق تھے، مدینے والوں کے مطابق تھے. ہم تو مدینے کے لوگ نہیں ہیں. اگر کبھی ہزار سال پہلے ہمارے بزرگوں کا، 700 سال پہلے ہمارے بزرگوں کا مدینہ منورہ سے کوئی تعلق تھا، تو اب تو صدیاں گزر گئی، ہماری ثقافت تو تبدیل ہو چکی. پھر میں ہی کیا، یہی کیفیت دیگر اقوام اور دیگر ملل کی بھی ہے، وہ بھی امام حسین کی طرح تو لباس نہیں پہنتے، کربلا والوں کی طرح تو غذا نہیں کھاتے. مگر کیا سبب ہے کہ ان کا تو بہت بہت سی چیزیں ان کی ہم جیسی نہیں ہیں، یعنی ہماری ان جیسی نہیں ہیں، مگر حسین ہمارے ہیں. اور میں ہی نہیں کہہ رہا کہ حسین ہمارے ہیں، وہ افریقہ کا کالا کہہ رہا ہے کہ حسین ہمارے ہیں، وہ ہندوستان کا پنڈت کہہ رہا ہے حسین ہمارے ہیں، وہ مسیحوں کا پادری کہہ رہا ہے حسین ہمارے ہیں، وہ سندھی کہہ رہا ہے حسین ہمارے ہیں، وہ پنجابی کہہ رہا ہے حسین ہمارے ہیں. ہر شخص کہہ رہا ہے میرے ہیں، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے. یہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ہمیں امام حسین کے ساتھ اتنا گہرا کر دیا، اتنا وابستہ کر دیا؟ میرے محترم سننے والوں، مادہ تبدیل ہوتا ہے، غذائیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اب سے 100 سال پہلے جو ہماری بزرگ خواتین یا ہمارے گھر کی عورتیں کھانے پکاتی تھیں، آج کی بیویوں کو وہ نہیں پکانے آتے. شاید جو آج پکائے جاتے ہیں وہ آئندہ والوں کو نہ پکا سکیں اور وہ ان کے لیے آسان نہ ہو. تبدیل ہو رہی ہیں غذائیں، تبدیل ہو رہی ہیں لباس. آپ پرانی اپنی تصویریں، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اپنی تصویریں دیکھیں کس طرح سے آپ کپڑے پہنتے تھے. گاڑیاں سواریاں تبدیل ہو گئیں، گھر کے ہمارے انداز تبدیل ہو گئے. تو جس چیز کو اصالت حاصل ہی نہیں ہے، جو چیز اصالتاً اہمیت اور حیثیت کی مالک ہی نہیں ہے، اس پر توجہ ہی نہیں ہے اسلام کی، یعنی اسے ثانوی حیثیت دیتا ہے، اسے ثالثی حیثیت دیتا ہے، اسے ذکر کرتا ہے مگر کسی وجہ سے ذکر کرتا ہے، اسے ذاتی طور پر اہمیت نہیں دیتا. میں اور اپنا لفظ تبدیل کروں، اسلام کے تو کوئی کپڑے ہی نہیں ہے، اسلام کی تو کوئی غذا ہی نہیں ہے، اسلام نے کسی سواری کا تعارف نہیں کروایا، اسلام نے رہنے کے لیے مکانات کی چھتوں کا اور دیواروں کا سائز نہیں بتایا. دیوار کے دروازے کتنے بڑے اور چوڑے ہوں، دیواریں کتنی موٹی اور پتلی ہوں، کچھ نہیں کہا اسلام نے. اسلام کے کوئی کپڑے نہیں ہیں. فلاں لباس جو آپ پہنے ہوئے ہیں، فلاں لباس جو میں پہنے ہوا ہوں، فلاں لباس جو میرے فلاں عزیز پہنے ہوئے ہیں، یہ اسلام کا لباس ہے؟ نہیں. اسلام کہتا ہے مجھے لباس سے کوئی غرض نہیں، اپنی عفت بچاؤ، اپنی حیا بچاؤ، جو چاہو پہنو. مجھے غذا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم کیا کھا رہے ہو، میں صرف اتنا کہوں گا کہ حلال کھاؤ، کوئی حرام نہ کھانے پاؤ. میں گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، بس ایسی جگہ پر رہو جو غصبی نہ ہو. صلوات پڑھیں گے محمد والے. تو جن چیزوں کو حیثیت ہی حاصل نہیں ہے، انہیں اسلام ثانوی اور ثالثی ضمنی طور پر بیان کرتا ہے. انہیں جس چیز کو حیثیت حاصل ہے، جو تبدیل نہیں ہوتی. آج کا جوان کہتا ہے کہ جی اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، دور جدید آ چکا ہے، تقاضے تبدیل ہو چکے ہیں، یہ نئے دور کے ساتھ پرانا دین کیسے چلے گا؟ اسے بھی جواب دے رہا ہوں. اسلام مادے سے گفتگو نہیں کرتا، اسلام کا عنوان گفتگو مادہ نہیں ہے، اسلام کا عنوان گفتگو قانون ہے، اصول ہے، اقدار ہے، تہذیب ہے. 1400 سال گزر گئے، کوئی کہے کہ 1400 سال پہلے جھوٹ حرام تھا، آج جائز ہے، تبدیل ہوا اصول. اسلام نے جب ظہور فرمایا تو غیبت حرام تھی، آج غیبت حلال ہے. کسی پہ ظلم و زیادتی کرنا اس وقت حرام تھا، آج حلال ہے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ ضرر قبول کرو گے نہ ضرر پہنچاؤ گے، یہ قانون اسلام نے 1400 سال پہلے دیا کہ یہ اس وقت حلال اس وقت تھا، آج نہیں ہے. کیا چیز بدلی ہے؟ کیا چیز تبدیل ہوئی ہے؟ مادہ تبدیل ہوا ہے، اصول، قانون، تہذیب، اقدار تبدیل نہیں ہوئے. اس لیے کہ مادے کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے، مادے کا تعلق ہمارے اٹھ بیٹھ کے ساتھ ہے، اصولوں کا تعلق، قانون کا تعلق، تہذیب اور اقدار کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے. بدن تو گورا اور کالا ہوتا ہے مگر روح گوری اور کالی نہیں ہوتی. بدن تو مرد کا اور عورت کا ہوتا ہے مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اور بتائیے کہ کس کو قرب الہی حاصل کرنے میں اولویت حاصل ہے؟ میرے بدن کو قرب الہی حاصل کرنے میں اولویت حاصل ہے یا میری روح کو اولویت حاصل ہے؟ بدن تو ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ میں نے جیسے ابھی مثال دی کہ یہ 2 سال کا بچہ کہاں ہے، اسے جاڑے میں صبح کی نماز میں لے کر آ گئے، اسے ذرا بڑا ہونے دو. 1 سال کے بچے کو گود میں اٹھا کر لے کر آ گئے، کہ اسے کہاں لے کر آ گئے، اسے ذرا بڑا ہونے دو. آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوا تو اسے سمجھایا گیا کہ یہ پڑھو اور یہ نہ پڑھو. جیسے جیسے 40 سال کے بعد زوال شروع ہوا جی، اور قوا کمزور ہونا شروع ہوئے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ جب ہاتھ پیروں میں راشہ آ گیا، بدن میں طاقت نہیں رہی، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی، تو اسلام کہہ رہا ان پہ رحم کرو، ان سے کہو بیٹھ کے پڑھ لیں. اب ان سے بیٹھ کے نہیں پڑھی جا رہی تو کہا جا رہا ان پہ رحم کرو، ان سے کہو کہ یہ لیٹ کے پڑھ لیں. پھر لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جا رہی، ان سے کہا جا رہا اشاروں سے پڑھ لو. اشارے بھی نہیں ہو رہے تو لب ہلا لو، تمہارے لب بھی نہیں ہل رہے تو دل میں ہی نماز پڑھ لو. ہر نماز کے وقت میں اللہ کو یاد کر لو. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. بھئی یہ بدن ایک مرحلے پر اللہ کا مخاطب نہیں تھا اور ایک مرحلے پر آ کر اللہ کا مخاطب نہیں رہا، مگر بتائیے وہ کون سا مرحلہ ہے کہ روح اللہ کی مخاطب نہیں رہی؟ روح تو ہمیشہ اللہ کی مخاطب ہے. وہ جب ماں کے شکم کے اندر جنین ہے، جب اس کے اندر روح آ جاتی ہے تو اسی سے تو عہد اور پیمان لیا جا رہا ہے. یہ جو بستر پہ موت کے لیے انتظار کر رہا ہے، یہ بھی اوقات نماز میں کوئی نہ کوئی ذکر، اللہ کے ذکر کر کے اپنی روح کو زندہ ہونے اور اپنی روح کے جوان ہونے کا ثبوت تو دے رہا ہے. بس جب انسان کا بدن اس کی روح پر غالب آ جائے تو پھر میدان سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر روح اس کے بدن پر غالب آ جائے تو عورت ہونے کے باوجود مردوں کو میدان میں ڈٹنے کا پیغام دیتی ہے. وہ کون سی طاقت ہے کہ جو انسان کو بندگی کی راہ میں ثابت قدم رکھتی ہے؟ وہ ہے روح کی طاقت. ہماری روح مضبوط ہو جائے، ہاتھ بھی کانپتا ہوا ہو، ہماری روح مضبوط ہو جائے، وسائل بھی نہ ہو، ہماری روح مضبوط ہو، ہمارے ساتھ افرادی طاقت بھی نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں بعض لوگوں کے لب و لہجہ، ان کا انداز گفتگو، ان کا طور طریقہ، بھئی یہ بول کیسے رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، ان کے ساتھ روح کی بالیدگی ہوتی ہے، ان کے ساتھ روح کی طہارت ہوتی ہے. وہ جو طہارت قلبی کا لفظ بولا جاتا ہے نا وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. وہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہاتھ کانپ رہا ہے بڑھاپے کے ایام میں, ایک قلم اٹھا کر آدھی لائن لکھ ڈالی سلمان رشدی واجب القتل ہے, ساری دنیا کھڑی ہو گئی اس فتوے کے پیچھے, پوری دنیا کی سیاست تبدیل رہی ایک مدت تک اس فتوے کی بنیاد پر. صلوات پڑھیں گے ذرا محمد والے. اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پہ تھی. عزیزان گرامی, وہ حسین ابن علی وہ ہادی الہی, دو اہتمام سرکار دو جہاں نے اپنی زندگی میں ہدایت کے کیے ہیں, ایک غدیر اور ایک کربلا. غدیر کا اہتمام انفرادی ہے, انفرادیت رکھتا ہے. گزارش کروں گا اپنے کم سن ساتھیوں سے کہ غدیر کا خطبہ مکمل پڑھنے کی کوشش کریں, پورا خطبہ پڑھیں, طویل ترین خطبہ مولا علی کا, مولا نبی کا. اور حتیٰ اس خطبے میں صرف من کن تو مولا نہیں کہا ہے بلکہ امام حسن کا نام لیا ہے, امام حسین کا نام لیا ہے, امام مہدی تک نام لیے ہیں کہ علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین, حسین کے بعد زین العابدین. طویل خطبہ ہے. اس خطبے کے اندر سرکار نے اپنی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کیا ہے, اور نہ صرف مولا علی کا اعلان ولایت کیا ہے بلکہ مولا کے اعلان ولایت کے بعد مولا کے فضائل پڑھیں. ملعونن 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 من ردا على قولی, اللہ کی اس پہ لعنت ہے جو میرے اس قول کو رد کر دے. یہ اس خطبے کے اندر کہا ہے سرکار نے. میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں فی جنب اللہ, اللہ کی جنب سے, علی ھذا جنب اللہ. یہ خطبے کے اندر, یہ اللہ کا جنب ہے, جیم نون بے, جنب کے تین معنی لکھے ہیں, سن لیجئے. ایک تو پہلو, یہ ہم اپنے پہلو کو کہتے ہیں جنب, جنب اللہ. تو اگر ید اللہ سمجھ میں آ رہا ہے تو جنب اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا, اگر عین اللہ سمجھ میں آ رہا ہے, اگر ید لسان اللہ سمجھ میں آ رہا ہے تو جنب اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. جنب اللہ کے ایک معنی تو یہ ہے. اچھا, قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ دوزخ میں بھیجے جانے والے لوگ کہیں گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہم نے جو جنب اللہ کے ساتھ کیا کاش وہ نہ کرتے. نبی غدیر کے خطبے میں فرما رہے ہیں کہ علی جنب اللہ ہے. جنب اللہ کے ایک معنی, یہ پہلو, ایک معنی قرب کے ہیں. قریب ترین وجود اگر کوئی اللہ کے ہے تو وہ علی ہے. نبی چھوڑ کر جا رہے ہیں, نبی بتا کے جا رہے ہیں. جنب اللہ کے ایک معنی لکھے ہیں, جنب اللہ کے ایک معنی لکھے ہیں کام, کام. جنب اللہ اللہ کا کام, یعنی علی علی کروانا, علی علی کہلوانا, علی کو پہنچانا, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کے کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ مولا علی کا تعارف کروائے, مولا علی کی عظمت کو عام کرے. یہ جوش عقیدت نہیں ہے. کبھی غور فرمائیں اس حدیث کو اور اس حدیث کو, دونوں حدیثوں کو جوڑیں جو سلسلہ تو صاحب حدیث ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں, مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا قلعہ ہے, اور جو میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا امن من عذابی, وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ بھی حدیث قدسی ہے, اور یہ بھی حدیث قدسی ہے. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی, علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی، اور جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا، امنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یعنی جو طاقت لا الہ الا اللہ بولنے میں ہے، وہی طاقت علی ولی اللہ بولنے میں ہے. میں جملے کو تکرار کروں گا، پاکستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، رسانوں پر ہمارا بیان جا رہا ہے. جو طاقت اللہ اور علی کو برابر نہیں کر رہا، وہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جو اللہ اور علی کو برابر کرے. یہ ممبر تشیعوں کا ممبر ہے، نوسیریوں کا نہیں ہے. نوسیری اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے. ہم اپنی محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے. ہماری تو کیا محنتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی محنتیں، ہمارے آبا و اجداد کی محنتیں ہیں، اولیاء الہی کی محنتیں ہیں. امام حسین کے سر کو کاٹا گیا ہے اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. ہم اپنے بزرگوں کی محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے. یہ چند نا سمجھ لوگ ہیں. آج دور مختلف ہے، پہلے بھی نہیں کہنے کی ضرورت تھی، پہلے بھی کہنا یہ جائز نہیں تھا، صحیح نہیں تھا. بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر وہ ممبر سے کہنے کی نہیں ہے، وہ مدرسے کے موضوعات ہیں. جہاں طالب علم بحث کرتا ہے، دوسرے دن آ کے سوال کرتا ہے، تیسرے دن آ کر بھول جاتا ہے، چوتھے دن آ کے حل کرتا ہے. چھ چھ مہینے لگ جاتے ہیں ایک ایک بحث کو سمجھنے اور سمجھانے میں. یہ بحثیں مدرسوں کی، بہت سی بحثیں جو ممبر پہ آج ہمارے ہوئی ہیں وہ مدرسوں کی بحثیں نہیں ہیں، معاف کیجئے گا، مجلسوں کی بحثیں نہیں ہیں، مدرسوں کی بحثیں ہیں. بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. اب یہ تو سامعین کو تو شاید میں محنت کر لوں، مشقت کر لوں، کثرت کر لوں، ریاضت اٹھا لوں، تو میں سامعین کو تو پہچاننے لگ جاؤں کہ میں حضرت کو پہچانتا ہوں، میں جناب کو پہچانتا ہوں، میرا پرانا تعلق ہے، میں تو ان کو خاندانی طور پہ ہمارا واسطہ ہے، لیکن جہاں تک ہماری آواز جاری ہے انہیں تو میں نہیں پہچانتا، تو پھر میں تو ان کی عقل کے مطابق بات نہیں کر رہا. اور بہت ساری باتیں غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، بہت ساری باتیں غلط ہیں، وہ ہضم کیے بغیر بتائی جاتی ہیں. دیکھیں جیسے روٹی کے لیے ہاضمہ چاہیے، جس طرح غذا کے لیے ہاضمہ چاہیے، اسی طرح علم کے لیے بھی ہاضمہ چاہیے. اور شاید علم کا جو ہاضمہ ہے وہ زیادہ مضبوط نظام ہاضمہ مانگتا ہے. صلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد. منطق پڑھی ہوئی ہو، فلسفہ پڑھا ہوا ہو، علم کلام پڑھا ہوا ہو، عربی گرامر کے اعتبار سے کم الف بے تو جانتا ہو، قرآن کی تفسیر کی کچھ تو سوجھ بوجھ ہو، احادیث کا جو کہ علوم ہیں ان کے بارے میں کچھ تو آشنائی ہو، راویوں کی پرکھ کا علم کیا ہوتا ہے، حدیثوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، آئمہ نے جب اگر حدیث فرمائی ہے تو ہمیں اس کا جیسے قرآن کے شان نزول کو پرکھا اور دیکھا جاتا ہے، ایسے دیکھا جاتا ہے کہ امام نے کس جگہ پر کن کے سامنے یہ بات کی ہے، ماحول کیا تھا. ایک شخص نے آ کر کہا مولا سجدے میں میں کتنی مرتبہ ذکر سجدہ پڑھوں، حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ. ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور شخص آ گیا، کہنے لگا مولا میں کتنی مرتبہ ذکر سجدہ پڑھوں، حضرت نے فرمایا تین مرتبہ. وہ جو پہلے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا مولا آپ نے مجھے ابھی فرمایا کہ میں ایک مرتبہ پڑھوں، حضرت نے کہا تم بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے ہو، ایک مرتبہ کی ادائیگی میں تمہاری ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی، یہ ذرا عجلت میں رہتا ہے، یہ تین مرتبہ پڑھے گا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. اب جس نے وہ حدیث دیکھی ہے وہ تو کہہ رہا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ جی ایک دفعہ ہی پڑھنا واجب ہے. جس نے وہ حدیث دیکھی ہے وہ کہہ رہا ہے جی تین مرتبہ پڑھنا واجب ہے. کون صحیح رائے دے پائے گا، کون صحیح عقیدہ نظریہ بنا سکے گا جس نے دونوں چیزوں کو پڑھا ہو. عزیزان گرامی، میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ہماری قوم پہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں ان میں سے ایک خطرہ علماء کرام کے خلاف اور مراجع کے خلاف اور مجتہدین کے خلاف نامناسب، نہ ناگوار اور نہ موزون اور غیر معتدل گفتگو ہے، غیر منصفانہ گفتگو ہے. بہت شکریہ. غیر منصفانہ گفتگو ہے. میں ایک جگہ حضور مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس میں پرچہ ایک تقسیم ہوا، اشرہ تھا ہمارا، پنجاب کی بات ہے،
اس میں فہرست دی ہوئی تھی کہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ مکھی کا خون نجس ہے، اس کے سامنے لکھا تھا آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ پاک ہے. پانچویں امام کی حدیث ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، آیت اللہ خامنہ کا فتویٰ ہے کہ وہ حرام ہے. ایک لسٹ بنی ہوئی تھی آئمہ کی حدیثیں. بھائی میں اگر آشنا نہیں کروں گا کہ کیا طریقے اپنائے جا رہے ہیں جی، ایک لسٹ بنی ہوئی تھی کہ آئمہ کی احادیث یہ کہتی ہیں اور مجتہدین کے فتوے یہ کہتے ہیں، اور نیچے پھر لکھا ہوا تھا کہ دیکھیے آپ ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تو آئمہ کی تقلید کرنا چاہیے، یہ تو آئمہ کے حکم کے خلاف فتوے دیتے ہیں. بات بڑی سجا کے کی گئی تھی. سادہ ذہن انسان، پاکستان میں اکثریت ویسے ہی عقیدتی تشیع کی ہے، فقاہتی تشیع تو ہمارے ہاں ویسے ہی 20% ہے. جس نے سمجھ کے تشیع کو اپنایا ہو اس کی تعداد تو ویسے ہی ہمارے یہاں کم ہے. اب یہ اتنا سجا کر پیش کیا اور نیچے لکھا نہیں کرو تقلید، ان کی حرام ہے ان کی تقلید کرنا اور فلاں اور فلاں. مگر اللہ نے میری مدد کی کہ اس کے نیچے جن صاحب کا نام لکھا تھا وہ فلمی دنیا کے بہت بڑے صنعتکار ہیں، تو مجھے وہ مجلس میں بھی تشریف فرما ہو رہے تھے، مجھے حوصلہ ملا، میں نے ان سے کہا حضور یہ آپ نے آپ کا ہی نام ہے؟ کہا جی ہاں میرا نام ہے. میں نے کہا یہ جو جن کتابوں کے حوالے دیے ہیں حدیثوں کو نقل کرتے وقت اور بعض فتووں کو نقل کرتے وقت، مثلا منہج الصالحین کا ترجمہ اس وقت تک نہیں ہوا تھا جی، تو یہ تو عربی میں ہے، آپ عربی متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ عربی پڑھ لیتے ہیں. کہنے لگے نہیں مجھے کسی نے لکھ کے دیا ہے. میں نے کہا حضور جس نے ایک حدیث لے کر آیت اللہ سیستانی کے فتوے کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، اس نے ایک حدیث لی ہے، آیت اللہ سیستانی نے 80,000 حدیثوں کو دیکھا ہے، ان کے پیش نظر سینکڑوں حدیث ہیں اس باب کے اندر. آپ نے ایک حدیث کو لیا ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا اس کے راوی کون ہیں، آپ کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کی سند کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، یہ نقل کرنے والے نے کہاں سے نقل کیا ہے. کتنا سجا کے کام ہو رہا ہے، توجہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر بات اچھی بھی ہو تو اس سے لینی ہے کہ جو اہل ہو. صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. جملہ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، یہ جو جملے ہوتے ہیں ان کے اوپر محنت ہوئی بھی ہوتی ہے، پہلے سے سوچا ہوا ہوتا ہے. اگر بات اچھی بھی ہو تو اس سے لینی ہے جو اہل ہو. مثال دے رہا ہوں، میں بیمار پڑ گیا، فلاں مسئلہ مجھے درپیش ہوا، فلاں تکلیف مجھے ہوئی، ایک جگہ بیٹھ کر میں نے ذکر کر دیا، وہاں 10 آدمی بیٹھے تھے، ایک نے کہا یہ کھا لیجئے، دوسرے نے کہا یہ استعمال کر کے دیکھیے، تیسرے نے کہا وہ دوا لے لیجئے، چوتھے نے کہا وہ دوا لے لیجئے، ان میں ایک ڈاکٹر بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ یہ دوا لے لیجئے. بتائیے میری عقل کا تقاضا کیا ہے؟ وہ جو ڈاکٹر کے علاوہ مشورہ دینے والے لوگ ہیں، چاہے ان میں محترم ترین لوگ بھی ہوں، میری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس سے بات کو لوں جو دینے کا اہل ہے. وہ محبت میں ضرور کہہ رہے ہیں، وہ شاید اپنائیت کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے معاف کیجئے گا، دو چیزیں ہماری قوم کو اس وقت مشکلات کا سامنا کروا رہی ہیں، دو چیزیں. میں بے حیثیت قوم بات کروں گا، کچھ خفا نہ رہیں مجھ سے لوگ. ایک سیلف اسٹڈی اور ایک سیلف میڈیسن. ایک بدن کو تکلیف پہنچوا رہی ہے روش، اور ایک ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال رہی ہے. بے استاد لوگ کسی سے پوچھنے کے روادار نہیں ہے، کسی سے مشورہ کرنے کے روادار نہیں ہے. اپنی پسند کا ہی آدمی ڈھونڈ لو مگر اہل ڈھونڈو. عزیزان گرامی محسوس کریں گے، یہ نظام ہدایت جو پروردگار عالم نے مرتب کیا ہے، ایک غدیر کی صورت میں ہے اور ایک کربلا کی صورت میں. بڑا سجا کر اللہ نے مولا کائنات کی ولایت کو پہنچایا ہے. موضوع حساس تھا، میں ذرا آج تھوڑی سی اپنی روانی کو کند کر رہا ہوں، گلے کی تکلیف کی وجہ سے آپ برداشت کر لیجئے. موضوع بڑا حساس تھا، جب جبریل پیغام لے کر آئے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، ساری ہدایتوں پر غالب ہدایت کا پیغام، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا فما بلغت رسالتہ تو آپ نے کچھ نہیں کیا. تو سرکار نے پہلی مرتبہ تو جبریل سے کہہ دیا، خود فرماتے ہیں سال تو جبرائیل ان یستعفی ان تبلیغ ذالک، مجھے اس تبلیغ سے اس پیغام ولایت سے مستعفی کیا جا سکتا ہے. اور فرما رہے ہیں سرکار نے جبریل سے کہا مجھے استعفی مل سکتا ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے کہ میں یہ پیغام نہ پہنچاؤں. حبتا جبرائیل و ثلاثا مرارا، تین مرتبہ جبریل نازل ہوئے اور تیسری مرتبہ آ کے یہ لہجہ اپنایا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں مستعفی ہونے چاہتے تھے علی کی ولایت کا پیغام پہنچانے کے لیے؟ فرمانے لگے لِعِلْمِ لِقِلَّةِ الْمُتَّقِينَ وَكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ، میں اس لیے علی کی ولایت کا پیغام پہنچانے سے مستعفی ہونا چاہتا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا متقین کم ہیں منافقین زیادہ ہیں. میری بات کو فساد کے طور پر لیں گے، جھگڑا ڈالیں گے، نہیں مانیں گے. اللہ اکبر، یہ خود غدیر کا جو واقعہ ہے نا، بڑے پیغامات ہیں اس کے اندر. کیا ہے کیا ایسا نہیں ہوا جو سرکار سوچ رہے تھے؟ ایسا نہیں ہوا. اور جو اللہ کا ارادہ تھا کیا وہ اللہ کا ارادہ پورا ہوا؟ یقیناً پورا ہوا. بات کا استدلال اپنی جگہ، لیکن یہی پہلا جملہ کیا ہے، یقیناً پورا ہوا، اللہ جو چاہتا تھا وہ ہوا. لیکن جو سرکار فرما رہے تھے وہ بھی ہوا یا نہیں؟ یہ جو سرکار بار بار فرما رہے تھے مجھے مستعفی کر دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، یہ اعلان مجھ سے نہ کرواؤ، بار بار جبریل پیغام لے کر آ رہے تھے، یہ اگر یہ حدیث کوئی کہے مولانا کہاں سے لے آئے، تو قرآن کی یہ آیت تو بہت روشن ہے نا، واللہ یعصمک من الناس، اسی آیت کے اندر نا، اسی سورہ مائدہ کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے اللہ تمہیں بچائے گا، تم پیغام پہنچاؤ، جو شر پھیلائیں گے اللہ ان سے تمہیں بچائے گا. تو یہ تو آیت ہے نا، اس کے درمیان کوئی گفتگو ہوگی نا. سرکار منع کر رہے ہیں، یا اللہ میں اگر پہنچاؤں گا تو فساد ہوگا، یہ لڑیں گے مجھ سے، اور اللہ کہہ رہا ہے تم پہنچاؤ، اگر یہ لڑیں گے بھی تو تمہیں اللہ ان لوگوں کے شر سے بچائے گا. اور ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ جیسے ہی میرے مولا نے ولایت مولا علی کا اعلان کیا، فوراً ایک شخص کھڑا ہو گیا، بولنے والا تو ایک تھا، یہ بات من میں تو بہت سو کی گزر رہی تھی. یا آپ نے اپنی طرف سے پہنچایا ہے یا اللہ نے کہا ہے آپ سے؟ سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، وما ینتقون الہوا الا ان یوہا، میں جب تک کہ وما ینتقون الہوا ان ہوا الا وحی یوہا، میں تو بولتا ہی نہیں ہوں مگر یہ کہ جب تک کہ وحی نہیں آ جاتی. جی کہنے لگا اگر یہ اللہ ہی نے آپ کو پیغام دیا ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ ایک پتھر میرے سر پر آ کے پڑے. بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے. اور ایسا ہوا، سال سائل بعذاب واقع، ایک عذاب آیا اور وہ وہاں ڈھیر ہو گیا، حارث ابن نعمان فہری. جی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس عذاب کو دیکھ کر، بھئی میں سب کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتا، سب ایک جیسے ہوتے بھی نہیں، لیکن بہرحال ایک سبب تو بہت سے لوگوں کو خاموش کر گیا کہ بھئی تیار ہو جاؤ، اس نے تو مانگ لیا عذاب، تمہیں بھی چاہیے، تمہیں تو زندگی عزیز ہے، لہذا اب اللہ کیسے منوا رہا ہے؟ اعلان تو ہونے دو، بات کے مرحلے اس کے بچے دیکھیں گے، بات کے مرحلے اس کے ساتھی اور عوام سنبھالیں گے، ابھی اعلان ہونے دو، ابھی ایک چیز کا اعلان ہو جائے. بہت مشکل تھا، آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیے، اپنے ملکی اور عالمی سیاسی حالات کو بھی ذہن میں رکھ کر اس طرح کے اعلانات کو دیکھیے. اور ہوا، ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے، نبی نے بیعت لی ہے اسی میدان میں، یہ اتنا لمبا قیام ہوا کیسے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. کوئی کام کمزور نہیں رکھا گیا. اسی میدان میں مولا کائنات کی بیعت لی ہے. حتی 100 سے زیادہ راویات ہیں, صحابیات ہیں, 100 سے زیادہ عورتیں ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا جو اس وقت میں غدیر میں موجود تھیں. جی ظرف رکھ دیا جاتا تھا, مولا علی اس میں پانی میں اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور خواتین اپنا ہاتھ پانی میں رکھ کر نکال لیتی تھیں. یہ بیعت کا طریقہ تھا غدیر میں عورتوں کا. جی بعض جگہ ملا ہے, بعض بیعتوں میں ملا ہے انبیاء اور ائمہ کے, کہ ہاتھ پہ کپڑا رکھ دیا جاتا تھا, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے چلی جاتی تھیں اور یہ بیعت شمار ہوتی تھی, حتیٰ عورتوں کی بیعت. جی مردوں نے بیعت کی, 100,000 سے زیادہ لوگوں نے غدیر کے میدان میں مولا علی کی بیعت کی. مدینے پہنچے ہیں, یہ اعلان ہو رہا ہے سرکار کی حج ہے, حج کے بعد محرم ہے, یعنی ذی الحج ہے, ذی الحج کے بعد محرم ہے, محرم کے بعد سفر ہے. سفر کی 28 تاریخ کو آپ کی رحلت ہے. کتنی مدت گزر گئی جوڑ لیجیے جلدی سے, 3 مہینے سے کچھ کم. جی اتنے دن کے بعد سرکار کی رحلت ہو گئی. یہ 70 دن کے بعد ایسے ہو گئے اکثر لوگ کہ جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا. جب میرے مولا نے کہا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, اعلان ہو چکا ہے, 1 دن پہلے والا اعلان تم کہہ دیتے, تم نے کہہ دیا کہ بخار کا اثر ہو رہا ہے, کاغذ اور قلم لے کر آؤ, میں تمہیں ایسی چیز لکھ کر دے دیتا ہوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. کہنے لگے سرکار کے ذہن مبارک کے اوپر بخار کا اثر ہے, اور نبی مکرم کو اتنا ناگوار گزرا کہ حضرت نے فرمایا قومو عنی, میرے گھر سے نکلو. زندگی میں 1 مرتبہ سرکار نے اس لب و لہجے میں بات کی ہے, میرے گھر سے نکلو. واقعہ جمعرات, تاریخ میں یہ واقعہ جمعرات کے نام سے, یہ جمعرات کا دن تھا. جی اس کو فارسی میں اور اردو میں تو بہت زیادہ کتابیں آپ کو مواد اس کا ملے گا. سرکار نے تو اس سے پہلے 70 دن پہلے اعلان کیا, لوگوں نے ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہیں تھے, کچھ ہوا ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی, علی کو کیوں قبول نہیں کر رہے تھے؟ یہ آپ کی مجلسیں, یہ آپ کا ماتم, یہ آپ کی عزاداری, یہ آپ کی جد و جہد, یہ اسی غدیر کا تسلسل ہے. بھئی غدیر کو نہ بھلایا گیا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی. یہ کربلا ہوئی اس لیے ہے کہ غدیر کو بھلایا گیا ہے, بھول گئے. انس ابن مالک سے کہا تم کہاں کھڑے تھے؟ کہا میں ممبر کے برابر میں کھڑا تھا. کہا کیا کہا تھا نبی نے میرے لیے؟ کہنے لگے یاد نہیں آ رہا. بہت محترم نام ہے, بہت حدیثیں نقل کی ہیں حضرت ابو ہریرہ نے. ان سے کسی نے پوچھا غدیر میں کہاں تھے؟ کہا ممبر کے قریب تھا. پوچھا کیا سنا تھا, کیا کہا تھا علی کے بارے میں؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. جناب خواجہ حسن بصری حضرت عمر کی رحلت کے آخری سال, جب آپ کی رحلت ہو رہی ہے جس سال میں, اس سال دنیا میں آئے اور ہزاروں کی تعداد میں حدیث نقل کرتے ہیں نبی مکرم سے. آپ نے تو نبی کو دیکھا نہیں ہے, آپ نے نبی کو دیکھا نہیں ہے, آپ نبی سے حدیثوں کو کیسے نقل کرتے ہیں؟ جب کسی نے پوچھا کہ آپ ہر حدیث کے ساتھ کہتے ہیں قال رسول اللہ, آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کہنے لگے جتنی حدیثیں میں نے علی سے سنی ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے کہا ہے. کہا پھر آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ رسول اللہ نے علی کو کہا تھا اور علی نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے اپنی جان عزیز ہے, میں اگر بیچ میں علی کا نام لے دوں گا تو مجھے کوئی سنے گا نہیں. آج بہت آسان ہے. یہ مولا علی کی ولایت کا پیغام کن مرحلوں اور کن مشکلات سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے بتائیے, معجزہ ہے یا نہیں؟ جسے اس اہتمام کے ساتھ روکا گیا ہو, جسے روکنے کے لیے حکومتی مشینری استعمال میں آئی ہو, ایک حکومت نہیں ہر حکومت, جس کے لیے پیسہ خرچ کیا گیا ہو, جس کے لیے جانیں لوگوں کی لی گئی ہوں, آج اتنی مدت گزرنے کے بعد آپ رسانوں پر صرف پاکستان کے رسانے نہیں بلکہ دنیا بھر کے رسانے, آپ ان رسانوں پر بیٹھ کر, آپ ان ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر جب مولا علی کی ولایت اور مولا علی کی محبت اور مولا کی افضلیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے آپ کے بزرگوں کی محنتیں ہیں, خون ہیں, اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے, اور وہ اساس اور بنیاد ہے عزیزان گرامی جو ہدایت کی ہے. آپ نمازیں بہت اچھی پڑھتے رہیں مگر اگر ولایت علی آپ کے دل میں نہیں ہے تو اللہ کو اس نماز کوئی مطلوب نہیں ہے, اللہ کو پسندیدہ ہی نہیں ہے وہ روزہ, وہ حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے, پیسے کا زیان ہے, سفر کا حرج ہے جو مولا علی کی ولایت کے بغیر ہے. روح ہے اسلام کی ولایت علی ابن ابی طالب, وہ ٹریک وہ سیدھا رستہ جس کے اوپر ہمیں ڈالا گیا ہے, اس رستے پر آ جاؤ تم سیدھے چلتے رہو گے, دیر سے پہنچو گے, تکلیفوں سے پہنچو گے مگر پہنچو گے منزل پر. لیکن اگر تم نے رستہ ہی تبدیل کر لیا تو جتنی محنت کرتے چلے جاؤ گے اتنی منزل اور مقصود سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. غدیر عزیزان گرامی, پوچھا میرے مولا سے, مولا آپ اتنا کیوں کربلا کو یاد کرتے ہیں؟ فرمایا ہمیں خوف ہے کہ کہیں غدیر کی طرح کربلا کو چھپا نہ دیا جائے. جس نے ایک قطرہ حسین پر آنسو بہایا اس کے لیے جنت واجب. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ سسٹم کو بچا رہا ہوتا ہے. یہ رونا, یہ آنکھوں میں آنسو, یہ سسٹم کا تحفظ ہے, نظام کا تحفظ ہے. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا تو بہت سے لوگوں کے حلق سے نہیں اتری تھی بات, شاید اب کچھ واضح ہوئی ہو میری بات. یہ آنکھ کا آنسو یہ آپ کو صحیح دروازے پہ ٹکائے رہتا ہے, یہ آپ کو صحیح جگہ پہ روکے رکھتا ہے. یہ خود کو یہ کم بات ہے, یہ امام حسین پہ ماتم, یہ امام حسین کا گریا, ہمیں بے راہے سے بچاتا ہے. جس نے حسین پہ رلایا, ایک عجیب حدیث, یعنی مظلومیت اس میں حسین کی دیکھیے. نبی فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلایا میں قیامت میں اس کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. پھر اسی حدیث میں فرماتے ہیں اگر 10 نہیں, کسی نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا میں مشکل وقت میں اس کا ساتھ دوں گا. اللہ رے مظلومیت حسین, فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پر 1 آدمی کو رلایا اس نے مرثیہ پڑھا, اجرکم اللہ, اس نے مرثیہ پڑھا, اس نے نوحہ پڑھا, اس نے مقتل پڑھا, اس نے مصائب پڑھے اور 1 آدمی اس کے سننے پر رو پڑا. نبی فرماتے ہیں قیامت میں میں اس کی مدد کروں گا. یہ گریا, یہ جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے نا, اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا تو ذرا اپنے فلاں دوست کو بلا کر لے آئے مجلس میں اور پھر دیکھیں وہ رو رہا ہے یا نہیں رو رہا. نہیں روتا ہر شخص, مجھے پتا ہے کہ کیا کیا اعتراض ہماری مملکت میں ہمارے ماحول میں ہوتے ہیں, یہ تو انسانی تقاضے ہیں, جس کا دل نرم ہوگا وہ رو پڑے گا. نہیں روتا ہر شخص, یہ آنسو توفیق الہی سے باہر نہیں ہے, ہر شخص نہیں روتا. بلکہ میں نہ رونے والوں سے کہوں گا جب رونے والوں کی آوازیں سنیں تو آپ بہت ساری دعائیں کر رہے ہوں گے, چھوڑ دیجئے ساری دعاؤں کو, یہ دعا بھی کی جا کیجئے, یا اللہ مجھے حسین پر گرنے والا آنسو عطا فرما. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بارہا سنایا آپ نے، نبی کی رحلت کے بعد جناب زہرا ایسے روتی تھیں کہ اہل مدینہ نے مولا علی سے کہا تھا فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کریں یا دن میں رویا کریں. میں سوال کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز باہر جاتی تھی نا بھائی؟ موٹی سی بات ہے، محلے والے آ کر کہہ رہے ہیں، شہر والے آ کر کہہ رہے ہیں کہ علی فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کریں یا دن میں رویا کریں. جو ظاہر ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آواز جاتی تھی اور بی بی کے گریے کی آواز لوگوں کو مضطرب کرتی تھی. کیوں بی بی اتنی اونچی آواز میں روتی تھی؟ کیوں ٹوکتے ہو لوگوں کو کہ یہ ہائے ہائے کیوں روتے ہو، یہ اونچی آواز میں تمہاری گریا کیوں ہوتا ہے؟ اگر رونا آ رہا ہے تو اونچی آواز میں رونے کا کیا فلسفہ ہے؟ بقول علامہ نقن، یہ آپ کا صدائے گریا، یہ تبلیغ دین مبین اسلام ہے. آپ کے رونے کی آواز لوگوں کو متوجہ کرے گی کس طرف؟ حسین کی طرف. لہذا میرے چھٹے امام جب رونے کی آوازوں کو بلند دیکھتے تھے تو دعا دیتے تھے، یا اللہ ان پر رحم کر، یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کر رہے ہیں، ان کے یہ رونے کی آوازیں لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب زہرا بلند آواز سے روتی تھی، باہر آواز جاتی تھی. مروان کہتا ہے کہ میں واقعہ کربلا کے بعد جب یہ قافلہ اپنے وطن لوٹ کر آ گیا تو کچھ دن کے بعد میں بنی ہاشم کے محلے سے گزرا، میں ناقے پہ سوار تھا، جب ایک گلی میں میں داخل ہوا تو ایک گھر سے ایسی رونے کی آواز آ رہی تھی کہ میری اونٹنی بھر گئی، وہ مجھے گرانا چاہ رہی تھی. میں نے مدد مانگی اور میں سواری سے اترا اور میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے جو رو رہی ہے، جس کے رونے کی آوازیں جانوروں کو بھی مضطرب کر رہی ہیں؟ تو کہا یہ عباس کی ماں ام البنین ہے، یہ روزانہ اپنے بچوں پر ایسے ہی روتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب رباب جب تک زندہ رہیں، کبھی جناب رباب سائے میں نہیں بیٹھی دن میں، جب تک دھوپ رہتی تھی دھوپ میں بیٹھتی تھی، دھوپ ڈھل جاتی تھی تو وہاں جا کے بیٹھ جاتی تھی جہاں دھوپ چلی جاتی تھی. روزانہ بی بی کے پاس مدینے کی بیویاں آ کر دل بہلانے کے لیے، تشفی کے لیے، صبر کے لیے، پرسے کے لیے، آپ کی زبان میں کہوں، جناب رباب کے پاس روزانہ پرسے کے لیے مدینے کی بیویاں آتی تھیں، اور وہ پرسے کے لیے آتی تھیں، مجلس ہوتی تھی روزانہ، روزانہ گریا ہوتا تھا امام سجاد کے گھر میں. ایک دن اہتمام کے ساتھ جناب رباب نے بیان مصائب کا انتظام کیا، لوگ بیویاں آ رہی تھیں جا رہی تھیں، گریا ہو رہا تھا. حضرت نے ایک کنیز کو دیکھا جو بہت دیر سے رو رہی ہے، خود بھی جناب رباب رو رہی تھی، اسے اپنے قریب بلا کر کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارے آنسو اتنے زیادہ کیسے ہیں؟ دیکھیے انتظام کروا رہے ہیں، تم اتنا کیسے رو رہی ہو؟ تم بہت دیر سے رو رہی ہو. کہنے لگی بی بی میں کچھ دیر کے بعد اٹھ کر جاتی ہوں اور شربت پی کر آتی ہوں. منہاج الدمو میں یہ واقعہ لکھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ بظاہر ستو کا شربت، کہ میں شربت پی کر آتی ہوں اور پھر آ کے بیٹھ کے روتی ہوں. فرمانے لگی کل سے سب رونے والوں کے لیے شربت کا انتظام کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جناب رباب چاہتی ہیں گریا زیادہ ہو. اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آج میں 6 محرم کو حسین کے اس جوان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو شبیہ پیغمبر ہے. اجرکم اللہ. جب امام حسین چاہتے تھے نا بابا کی نانا کی زیارت کریں, جب اصحاب پیغمبر چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی زیارت کریں, تو جناب علی اکبر کو دیکھا جاتا تھا. تاریخ کا بیان ہے کہ اگر کسی بازار کسی کوچے سے گزر جاتے تھے تو لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ نبی کی چال بھی ایسی ہی تھی, نبی کا چہرہ ایسا ہی تھا. جب بولتے تھے نا حضرت علی اکبر, ہوتا ہے نا بھائی بھائیوں کی آوازیں ملتی ہیں کہ بھائی تمہاری دونوں بھائیوں کی تو آواز بالکل ایک جیسی ہے, میں پہچان نہیں پایا تم تھے یا تم تھے. جب بولتے تھے نا تو لہجہ بھی نبی والا لہجہ تھا. شاید اسی وجہ سے صبح عاشور علی اکبر سے اذان کہلوائی تھی, شاید اس لشکر میں کوئی ہو جس نے نبی کا لہجہ سنا ہوا ہو اور اب بھی ہدایت اسے نصیب ہو جائے. اجرکم اللہ. حضرت آرو بڑا سخت ہے حضرت علی اکبر کی شہادت کا بیان. واحد مجاہد ہے جسے بھیجتے ہوئے حسین روئے ہیں اور آسمان کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم شہد علی ہؤلاء القوم, یا اللہ یہ جو میرے علی اکبر کو مارنے کے لیے تیار ہے ان پر گواہ بن جا, ان پر گواہ بن جا, یہ میرے اس بچے کو مارنا چاہتے ہیں جو تیرے نبی سے مشابہ ہے. آئے علی اکبر, بابا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ فرمایا تقدم ولدی, جاؤ میرے لال. علی اکبر کو آمادہ خود کیا ہے حسین ابن علی نے, سر پہ امامہ لگایا, تلوار حمائل کی, اس گھوڑے پر بٹھایا جس پہ خود بیٹھتے تھے. رخصت سے قبل فرمایا جا کے پھوپھی سے اجازت بھی لے کر آؤ, جا کر اپنی بہنوں سے بھی مل کر آؤ, جاؤ اپنی ماں سے بھی مل کر آؤ, اور وہ ایک بوڑھی ماں فضا سے بھی مل کر آؤ. بڑا سخت بیان ہے, مقتل میں حضرت علی اکبر کے علاوہ کوئی بیویوں سے رخصت لینے نہیں آیا ہے. حضرت قاسم اپنی ماں سے مل کر آئے ہیں, حضرت عون و محمد اپنی ماں سے مل کر آئے ہیں, حضرت علی اکبر ساری بیویوں سے ملنے گئے ہیں. ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے لیا, کوئی دامن پکڑ کر بات کر رہی ہے, کوئی بازو تھام کر بات کر رہی ہے, کوئی علی اکبر کے رخساروں پر ہاتھ رکھ کر پیشانی کا بوسہ دے رہی ہے. اجرکم اللہ. ایک ایک بی بی سے رخصت لیتے ہیں, ایک ایک بی بی سے رخصت لیتے ہیں, کچھ آگے آتے ہیں پھر کوئی بی بی آگے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. خیمے کا پردہ ہٹتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خیمے کا پردہ ہٹتا ہے, علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں مگر کوئی نہ کوئی بیوی علی اکبر کو روک لیتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو. ایک چھوٹی بیوی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی اور بار بار کہتی ہے ارحم غربتنا, بھیا ہماری غربت پر رحم کرو, بابا کو کہاں تنہا چھوڑے جا رہے ہو. کیسے رخصت لی ہے جناب علی اکبر نے تمام بیویوں سے, اس کا بیان مشکل ہے. گھوڑے پر آ کر بیٹھے, گھوڑا روانہ ہوا, ابھی گھوڑا آگے بڑھا تھا, سنیں گے دادارو سنیں گے, علی اکبر کو محسوس ہوا پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. جیسے ہی مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ, محلن محلا آہستہ جاؤ, فوراً گھوڑے سے اترے. بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. فرمایا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. پھر ایک مرتبہ اپنے بچے کو پیار کیا میرے مولا نے, گھوڑے پر بٹھایا. حضرت علی اکبر میدان کربلا میں گئے, وہاں بڑے بڑے پہلوانوں سے بڑے بڑے لشکریوں سے مقابلہ ہو رہا ہے. کسی نے آ کر امام حسین کو بتایا کہ علی اکبر اکیلا ہے اور بڑے پہلوانوں کا نرگا ہے. امام حسین نے جناب فضا کو بلا کر کہا اس کی ماں سے کہو اس کے لیے دعا کرے. عجب نہیں ام لیلا نے خیمے میں جا کے سر پہ قرآن رکھ لیا. اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے مجھے ایک مرتبہ علی اکبر دکھا دے, مجھے ایک مرتبہ اور علی اکبر دکھا دے. ماں بھی ام لیلا جیسی ماں کہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی. جناب ام لیلا گئی ہیں خیمے کے در پر, کیا دیکھا علی اکبر واپس آئے اور بابا کے پیشانی کا بوسا لیتے ہوئے ہاتھوں کا بوسا لیتے ہوئے کہتے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جائیں تو میں بتاتا ہوں کس کا پوتا ہوں. میں دشمن کو بتاؤں گا میری تربیت کس عباس نے کی ہے. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. تین سال یا چار سال کے تھے علی اکبر, میرے مولا حسین مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, عبادت میں مصروف تھے, آ کر برابر میں بیٹھ گئے. بابا مجھے انگور چاہیے. تاریخ نے لکھا ہے, سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا. امام حسین اتنا چاہتے تھے اپنے علی اکبر کو کہ یہ نہیں کہا بیٹا موسم نہیں ہے, علی اکبر مانگ رہا ہے. ستون مسجد کو ہاتھ مارا حسین نے, ستون مسجد سے گھوشا گرا, ہاتھ میں اٹھا کے کہا علی اکبر لو انگور. جو تین سال کا علی اکبر انگور مانگے اور حسین دے دے, اب جوان علی اکبر پانی مانگ رہا ہے. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. مجھے ایک منزل اور لینی ہے. فرمایا علی اکبر, علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو, شاید تمہیں کوئی تسکین ہو جائے. انسان کے بدن میں اگر پانی کم بھی ہو جائے تو دہن کے اندر تری رہتی ہے. حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کے منہ میں اپنی زبان دی, پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگے بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. انگوٹھی دی, اپنے منہ میں رکھ لو شاید تمہیں تشفی ہو جائے. اس منظر کو ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے. ایک بیٹا پیاسا بیٹا پیاسا پیاسے باپ سے پانی مانگ رہا ہے. شاعر نے چار مصروں میں کہا ہے کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. علی اکبر جاؤ, تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے. گئے ہیں حضرت علی اکبر میدان کربلا میں, دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے ایک ایسا مرحلہ آیا کہ اب گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا. اور سنیں گے وہ مرحلہ کیا تھا, سینے میں برچی آ کر لگے. حسین حسین کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا, گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہوئے آواز دی بابا میرا سلام آخر. حضرتارو اب آپ سے پوچھ سکتا ہوں حسین پر کیا گزری ہوگی. چلے ہیں امام حسین اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ لاشیں گرے ہوئے تھے تو گھوڑے سے اتر گئے. گھوڑے سے اترنے کے بعد اب اس جانب جا رہے ہیں جہاں سے علی اکبر کی آواز آئی تھی, تو کئی مرتبہ زمین پر حسین گرے. میں کہتا ہوں جو حسین گھوڑے سے گرے تھے وہ مظلومیت اپنی جگہ, اور علی اکبر تک پہنچنے میں جو کئی مرتبہ زمین پر گرے اس کی مصیبت اپنی جگہ. اور جب ایک مرتبہ گر گر کر اٹھنے لگے تو آواز دینے لگے علی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, میرے لال مجھے آواز تو کہو. تو پیروں کے قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے قریب ہوں. حسین کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے. علی اکبر کا لاشا اٹھا تو لیا مگر بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھی. ماتم حسین یا حسین.